وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل کے پاکستان دورے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں پاک امریکی دفاعی معاملات پر بات چیت ہوئی. آگے چل کر ہم شمالی وزیرستان میں طالبان کے دیے گئے نئے احکامات, اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک لبیک دھرنا ختم کرنے کی ہدایات, اور آخر میں امریکی سینٹ کے لیے ریپبلکن امیدوار روئے مور کے خلاف خواتین کے جنسی الزامات پر بات کریں گے. اور ان چاروں موضوعات پر ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید نے, جبکہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے یہ تازہ رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے جمعرات کو پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا. پاکستان میں قیام کے دوران جنرل جوزف نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات, پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا, انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کیں. امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنرل جوزف کی ملاقاتیں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیائی پالیسی کے مقاصد کے حصول کی جانب پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطح کے امریکی رابطوں کا تسلسل ہے. سفارت خانے کے بیان کے مطابق امریکی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے اس پیغام پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو تمام عسکریت پسندوں کو اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر کارروائیوں سے روکنا چاہیے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا اور جنرل جوزف ووٹل کے درمیان جمعرات کو ہونے والی ملاقات میں علاقائی سلامتی, بالخصوص افغانستان کی صورتحال اور پاک افغان سرحد کی نگرانی پر بات چیت کی گئی. پاکستانی فوج کے سربراہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ پاکستان کے لیے اہم ہے. تاہم جنرل باجوا نے شکوہ کیا کہ دوسری جانب سے ایسا نہیں کیا گیا اور اس کی غمازی سرحد پار سے پاکستان میں حملوں سے ہوتی ہے. رواں ہفتے ہی پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر سرحد پار سے عسکریت پسندوں کے حملے میں پاکستانی فوج کے ایک افسر کیپٹن جنید سمیت دو اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے تھے, جس پر پاکستان نے افغانستان سے احتجاج بھی کیا تھا. دریاسنا پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ اعتماد سازی کے لیے پاک امریکہ مذاکرات جاری ہیں.
پاکستان از ایکٹیولی انگیجڈ ان ڈائیلاگ ود دی امریکنز آن ہاؤ ٹو بریج دی ڈیفرنسز, اینڈ دی ڈائیلاگ از ڈیفینیٹلی دی بیسٹ وے فارورڈ, سو وی ویٹ اینڈ سی دی ریزلٹس آف دی ڈائیلاگ.
وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اختلافات کو کیسے دور کیا جائے اس بارے میں پاکستان امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے, اور ان کے بقول بلا شبہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ امریکی کانگریس نے اپنے نیشنل ڈیفنس بل کو حتمی شکل دیتے ہوئے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی جو رقم اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں رکھی ہے وہ آئندہ سال کے لیے ہے, اور اس کا ماضی کے اتحادی اعانتی فنڈ یعنی سی ایس ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر حامد, آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پچھلے دنوں کشیدہ رہے ہیں. اب جب کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک نئی پہل کی ہے اور جوزف ووٹل جو کہ کمانڈر ہیں یو ایس سینٹرل کمانڈ کے, وہ دو دن سے پاکستان میں ہیں, ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستانی فوجی اہلکاروں کے ساتھ, اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ سرحد پر یعنی پاک افغان سرحد پر صورتحال کچھ بہتر ہوگی؟
بہت اہم سوال ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماضی قریب میں جو امریکہ کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات دیے گئے تھے وہ پبلک جذبات کے بھی خلاف تھے اور حقائق کے بھی خلاف تھے اور انہیں جنرلی لوگوں نے پسند نہیں کیا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کا نقطۂ نظر سنے بغیر اگر صرف ایک ملک اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا رہے تو اس موقف کو تقویت نہیں ملتی کیونکہ وہ غیر حقیقی ہو سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جنت سے بار بار چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ افغانستان کا 40% علاقہ تو پہلے ہی طالبان کے اختیار میں ہے, ان کے قبضے میں ہے. ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے آپریٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ وہیں پہ رہتے ہوئے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان سے یہ مطالبہ غیر حقیقی ہے کہ پاکستان کے علاقے سے وہاں حملہ ہو رہا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف ابھی تازہ تین جارحیت بھی ہوئی, جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا, جس میں ایک کیپٹن اور دو جوان مارے گئے, چار اس میں زخمی ہوئے. تو یہ جو ساری بیان ہے اس میں اگر کوئی مصنوعی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو اس میں کسی کو کامیابی نہیں ہوگی. میں اس کا وضاحت کر دوں کہ بھارت کا افغانستان کے ساتھ نہ بارڈر ملتا ہے نہ ان کے کوئی قریبی تعلقات ہیں, اور جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہے وہ پاکستان ہے. اور جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے بالکل درست کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ افغانستان میں امن جلد سے جلد بحال ہو. اب اس ساری صورتحال میں مصنوعی طور پر بھارت کو اگر انڈکٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتائج مثبت نہیں نکل سکتے. وہ یقیناً پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے اور پبلک جذبات کے بھی خلاف ہے. اور اگر یہ جو 700 ملین کی بات ابھی کی جا رہی ہے, ابھی تو ماضی کا $200 ملین جو ہے وہ امریکہ نے ابھی تک نہیں ریلیز کیا جو پاکستان کی فیسلٹیز یوز.
اچھا جی جی, اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کیا, کیونکہ ہم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کی طرف آتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر, آپ سب سے پہلے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو $70 کروڑ جو یو ایس کانگریس نے مختص کیے ہیں پاکستان کے لیے, ان میں کوئی نیا پن ہے؟ اور دیگر جس طرح سے بریگیڈیئر حامد نے بتایا کہ 200 ملین پہلے سے ہی امریکہ نے ادا نہیں کیے تھے, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں.
جی ہاں, مجھے 200 ملین جو ادا نہیں کیے گئے ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنڈیشنل قسم کی لینڈنگ وہ پیسے دینے تھے, لیکن چونکہ وہ امریکی کانگریس کے مطابق اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق وہ کنڈیشنز پوری نہیں کی گئیں تو اس لیے وہ پیسے نہیں لیے گئے. اس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ پاکستان پہ اثر ڈالا جائے اور پاکستان امریکی جو مقاصد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. جو ایسا نہیں ہوا تو اس لیے وہ پیسے روک دیے گئے, جو بڑا ایک افسوسناک سی بات ہے کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ تھا. اب جب اس وقت آپ کسی کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں, پھر آئندہ کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, پھر ایسے کانٹریکٹ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو $70 کروڑ کی جو کی گئی ہے ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں کوئی بیسک پری کنڈیشنز نظر نہیں آتی. اگر کوئی ہیں تو وہ ایکسپریسلی نظر نہیں آتی, مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اسے کہنا چاہیے ریشنلی یا اس کو آربیٹریلی اس طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کوئی ایسی کنڈیشنز فلفل کی جائیں جو کہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہوں اور پھر وہ پیسے دیے جائیں گے. تو یہ بڑی افسوسناک سی بات ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا معاملہ ہے وہ ایک امریکن ساؤتھ ایشیا اور امریکن انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ ایک لمیٹڈ سی اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر اگر پیس نہیں آتا تو باقی ساؤتھ ایشیا پالیسی آگے نہیں بڑھتی. اسی لیے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ پالیسی اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک طالبان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو وہ پاکستان کو افغانستان کے طالبان کی کمپرومائز کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو کمپرومائز کی طرف لانے کی کوشش کرے, اس لیے فنڈنگ بھی دی جائے گی. لیکن یاد رہے کہ یہ فنڈنگ بہت لمیٹڈ ہے, اتنی فنڈنگ سے کوئی اثر نہیں پڑتا, خاص طور پہ اس وقت جبکہ پاکستان کی اپنی معاشی پوزیشن جو ہے اتنی مضبوط نہیں جتنی کی پہلے ہوتی تھی. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو پالیسی اس کو دوبارہ سوچا جائے, उसको ये देखा जाए कि अगर मकसद ये है कि तालिबान को आपने निगोशिएशन टेबल पे लाना है और अगर तालिबान की पोजीशन मजबूत हो रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप अपनी फोर्सेस को इतना नहीं बढ़ाना चाहते जितना कि बढ़ाना चाहिए और हिंदुस्तान उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता तो फिर यकीनन आपको पाकिस्तान के ज्यादा साथ ज्यादा मिलकर काम करना होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यूएस पॉलिसी बदलती जा रही है लेकिन उसमें वक्त लगेगा कि वो किस मुकाम तक पहुंचती।
आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, हम चाहेंगे कि सुनने वालों को भी मौका दें और बारी बारी आप लोग जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को आप बात कीजिए, लेकिन ज़रा मुख्तसर बात कीजिए। मुरीद खान ने कॉल किया है मियांवाली से।
सलाम अलैकुम जनाब, दाऊद खैर से अर्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तान को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से जान छुड़ा ले क्योंकि अमेरिका एक खुदगर्ज मुल्क है, हमें रूस से लड़ाकर इंडिया को अफगानिस्तान का नबरदार बना रहा है जिसने 18 कौंसल खाने पाकिस्तान को नुकसान बचाने के लिए वहाँ खोल रखे हैं। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से जान छुड़ा ले। हमें
शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से अब्दुल रहमान ने कॉल किया।
जी अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। अमेरिका अफगानिस्तान में प्रेजेंस का रोल अदा कर रहा है और अफगानिस्तान लोगों को पता है कि हमारा जो है इंडिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन नहीं आता है, तो क्या अमेरिका इसको नहीं समझता कि अफगानिस्तानी आवाम को बंद कर दे कि वो इंडिया के साथ बगैर तल्लुक पाकिस्तान के साथ तल्लुक।
वही बात डॉक्टर जुबैर इकबाल ने अभी कही। राजा मोहम्मद इलियास ने कॉल किया है कश्मीर से।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
सर बात यह है कि ये जो अमेरिका अहमदाद है जो है ये हमारे लिए जो है ये जहर की गोली होती है क्योंकि इसी अहमदाद की वजह से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जलील कर रहा है अमेरिका हर मकाम पर, कभी अफगानिस्तान से कभी इंडिया की तरफ से दबाव डालता है हमारे मुल्क में खुदकश हमले कर रहा है, तो इनसे बताइए अहमदाद ले लो थोड़ी।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। हमें और भी कॉल्स आ रही हैं और हम ज़रूर उनको लेंगे लेकिन हम अपने मेहमानों को लेते हैं। ब्रिगेडियर हामिद सईद, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज की जो पॉलिसी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ख़ुद सूदमंद है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बॉर्डर की सिक्योरिटी में इजाफा करे। इस लिहाज से आप क्या समझ रहे हैं कि अब तक अमेरिका के साथ जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है ये कितना एक समझदारी की पॉलिसी है?
देखिए बात यूँ है कि कोई भी दो ममालक जब आपस में तआवुन करते हैं तो वो अपने अपने मुल्की मुफादात की खातिर करते हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता
जी।
अगर अमेरिका को अपने कुछ कौमी मुफादात हैं तो पाकिस्तान के भी यकीनन अपने कुछ कौमी मुफादात हैं। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका जैसे हलीफ से अलहदा होना पसंद नहीं करेगा। इसका सवाल ये पैदा होता है कि किस कीमत पर, पुराने हलीफों की कीमत पर अगर अमेरिका नए हलीफों की तलाश में है तो उसकी सजा पाकिस्तान को तो नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अमेरिका को पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा अहम मुल्क कोई नहीं है, लेकिन वो लाइन लाइट में भारत को लाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि आप हमेशा ये जोर दिया जाता है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करे। मैं आपके सामने अभी अर्ज कर चुका हूँ कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत तो अफगानिस्तान की साइड से है जहाँ नेटो फोर्सेज भी मौजूद हैं और वहां पे अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेज भी हैं। वहां से आके अगर पाकिस्तान की चौकी पर हमला किया जाता है तो इसकी जिन डे लाइट में आप देखते हुए इस चीज को कैसे जुड़वा सकते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट किस साइड पे ज्यादा नाकिस है। फिर अगर पाकिस्तान ने वहां पे बार बार भी लगाने की कोशिश की है जिस पे काम जारी है तो उसके ऊपर भी लोगों को एतराज है, तो पाकिस्तान तो जो करना चाहिए उसके बढ़ के कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी मुफादात भी हैं और इसको बियॉन्ड ए टाइम जब आप स्ट्रेच करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा तो सारे मुतालबात को मान ले। नाकाबले कबूल मुतालबात मानना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। जो रीजनेबल मामला हैं जिनके दोनों मुल्कों का मुफाद है लेकिन उनको पाकिस्तान कंसिडर भी करेगा मानने पे भी तैयार होगा
जी जी।
लेकिन सिर्फ $700 मिलियन की खातर पाकिस्तान अपने पर वो बोझ नहीं ले सकता जिसको वो उठा ना सके।
आप दोनों हजरात हमारे साथ चंद मिनट और रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा جنرل جوزف ووٹل کے پاکستان دورے کے بارے میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید پاکستان سے اس پروگرام میں شامل ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, کالرز کی طرف لوٹتے ہیں. چونیا سے محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب محمد طارق.
جی جی جی, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی
جی بالکل آ رہی ہے.
ہیلو.
جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
تو جی جی جی, میری ریکویسٹ ہے ہمارے یہ حکمرانوں سے بھی, اور یہ کہ وہ خود انصاری کا ہے نا, وہ طریقہ کار اپنائیں. یہ دست نگر اوروں کا رہنا, یہ پاکستان کا مطلب ہرگز نہیں تھا. اور رہی بات افغانستان کی, بھارت نے جو وایا ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کے ذریعے جو وہ کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں, اس کا مین مطلب صرف اور صرف میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. دفاعی تجزیہ انگار
آپ کی بات سن لی, اور ہم بلکہ اسی نقطے کو اٹھاتے ہیں. اٹک سے حافظ فتح محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی بھائی, السلام علیکم. اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی,
آپ کے موجود مہمان سے میرا ایک سوال ہے کہ میرا ملک پاکستان ہے, مجھے پاکستان سے محبت ہے, لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان امریکہ سے مدد بھی مانگتا ہے, طلب بھی کرتا ہے, امریکہ امداد دیتا بھی ہے, پھر ہم لوگ امریکہ کو برا بھی کہتے ہیں. یہ دوگنی پالیسی, اس کا کیا مقصد ہے جی؟ مہربانی.
محمد اقبال نے کال کیا ہے گلگت سے.
السلام علیکم محترمہ.
وعلیکم السلام.
میں اقبال بات کر رہا ہوں گلگت ڈسٹرکٹ نگر سے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں امریکہ کی جن جن ممالک سے دوستی ہے, وہ ہمیشہ غربت اور مفلسی کا شکار ہے, دہشت گردی کا شکار ہے. اور جو ممالک امریکہ سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مضبوط رہے ہیں.
اچھا, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. جب بھی آپ بات کریں تو دلائل کے ساتھ بات کریں. بہر کیف, ڈاکٹر زبیر اقبال اس پر ذرا تبصرہ کیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو ساؤتھ ایشیا پالیسی آئی ہے, اس میں جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے. اس سے آپ کے خیال میں جو پاکستان ہے یا افغانستان کا جو معاملہ ہے, وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟
دیکھیے, مشکل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے امریکن پالیسی یہ بن گئی تھی کہ پیوٹ ٹو ایشیا ہوگا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مڈل ایسٹ اور اس مڈل ایسٹ کے جو انوائرمنٹل علاقے, جو انوائرمنٹس ہیں, وہاں سے نکل جائیں گے اور اپنی وہاں پر ایکٹیویٹی کو کم کر دیں گے. اس میں افغانستان اور پاکستان دونوں شامل ہو گئے تھے. جب نئی پالیسی ہے جس کے تحت ہندوستان کو چائنا کے خلاف لگانے کے لیے ہندوستان کو پیسیفک میں شامل کیا جا رہا ہے, اور وہ جو اسٹریٹجی ہوگی اس میں ہندوستان کے لیے زیادہ اہمیت ہوگی, وہ ایک ساؤتھ ایشیا کی ایک پالیسی بن جاتی ہے. اب ساؤتھ ایشیا پالیسی میں کیونکہ ہیجیمونک کنٹرول ہندوستان کے پاس چلا جائے گا, پاکستان اس کو پسند نہیں کرتا, تو اسی لیے کنفرنٹیشن پیدا ہو رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی تھی, اس کے کانسیکوینسز اور آفٹر ایفیکٹس کو پراپرلی دیکھا نہیں گیا تھا. اب چونکہ ایکسپیرینس حاصل ہو رہا ہے, تو امریکہ میں بھی اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر بھی بڑی حد تک اب اس کے متعلق ریویژنز شروع ہو گئی ہیں. اور ریویژنز کہاں تک جاتی ہیں, کتنی دیر تک ان میں ریویژنز, اس پالیسی میں ریویژن آتی ہے, یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ آپ ساؤتھ ایشیا کی پالیسی جو ہے صرف انڈیا سینٹرک نہیں بنا سکتے, اس میں پاکستان کو ایک اہمیت دینا ہوگی, اور اسی لیے پاکستان مدد حاصل کرنا ہوگی افغانستان کی سیٹلمنٹ کے لیے, کیونکہ بغیر افغانستان کی سیٹلمنٹ کے وہاں پر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور ساؤتھ ایشیا پالیسی سکسیسفل نہیں ہوگی. تو یہ بیسک کنڈیشن ہے. یہ ایک پالیسی ہے جو ابھی بن رہی ہے ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی نہ وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوئی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ذرا انتظار کیجیے دیکھیے کیا ہوتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر, کیونکہ یہاں ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور یہ سمجھ لیجئے کہ پہلا موضوع ابھی جاری ہے, لیکن ایک اور اس کا انصر وہ یہ کہ ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں طالبان نے پیمفلٹس بانٹنے شروع کر دیے ہیں جس میں انہوں نے موسیقی یا خواتین کی نقل و حرکت, ان تمام چیزوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی نے, یہ پشاور میں ہوتے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن آئیے پہلے ہم شمیم شاہد کو سنتے ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
افغانستان سے متصل پاکستان کی قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا اور نواحی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر خوشی یا شادی بیاہ کے موقع پر موسیقی سننے اور رقص پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. قبائلی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق چند روز قبل وانا کی مرکزی بازار اور عام قبائلیوں میں ایک پمپلٹ تقسیم کیا گیا تھا جس کے متن کا اعلان مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے بھی کیا گیا. پمپلٹ میں موسیقی اور رقص کے علاوہ منشیات استعمال کرنے اور قومی روایات کے منافی خوشی کا برملا اظہار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. مذکورہ پمپلٹ کے ذریعے خواتین پر محرم کے بغیر بازار, ڈاکٹروں کے پاس یا روحانی علاج کی عرض سے جانے پر بھی پابندی ہوگی. پمپلٹ کی تحریر کے مطابق ان فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قبائلی روایات کے مطابق سزا دی جائے گی. جنوبی وزیرستان کے انتظامیہ میں شامل بعض اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر تصدیق کی ہے کہ ایک پراسرار پمپلٹ کے ذریعے موسیقی سننے, رقص اور قبائلی روایات کے منافی خوشی منانے اور خواتین بغیر محرم کے بازار, ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانے پر پابندی کی تصدیق کی ہے. تاہم عہدیداروں نے اسے ایک غیر قانونی پہل قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ قبائلی رہنماؤں کا اس پہل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جنوبی وزیرستان میں مارچ 2007 سے حکومت کی حامی عسکریت پسندوں نے امن و امان برقرار رکھنے اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے امن لشکر اور کمیٹیاں تشکیل دے رکھی ہے. جنوبی وزیرستان کی امن کمیٹی اور لشکر کی بانی سربراہ مولوی نذیر کو چند سال قبل امریکی ڈرون طیارے نے میزائل حملے کا نشانہ بنایا تھا جس میں وہ مارے گئے تھے. تاہم مولوی نذیر کے بعد اب ایک اور قبائلی رہنما باول خان وزیر المعروف صلاح الدین ایوبی امن لشکر اور کمیٹیوں کی سربراہی کر رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
مشتاق یوسف زئی, آپ ہمیں بتائیں یہ جو احکامات طالبان کے ہیں, ہم نے افغانستان میں وہ دیکھے تھے 2001 سے قبل, اس کے بعد ان کی حکومت کو ہٹایا گیا امریکی ہاتھوں. یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے حملے پاکستان کے اندر تیز ہو گئے, بلوچستان میں حملوں میں اضافہ ہوا. اس موڑ پہ یہ سب کچھ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، میرے خیال میں پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اس طرح کے پمپلیٹ جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. اس سے پہلے باجاور، مومن، خیبر، کرم، اورکزے اور شمالی وزیرستان میں بھی اسی طرح کے پمپلیٹ مختلف مواقع کے اوپر سرکولیٹ کیے گئے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو کن حالات کا سامنا ہے، کس طرح انہوں نے وہاں پہ رہنا تھا. تو یہ ابھی جو پمپلیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تقریباً 25 دن پہلے جو وہاں پہ کمیٹی ہے جس کو امن کمیٹی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو مقامی طالبان ہیں مولانا نذیر گروپ کے، جن کو حکومت کے جو حامی طالبان ہیں وہ گروپ ان کو کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے گرائے تھے. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو مولانا ہیں وہاں پہ اور جو طالبان کے کمانڈر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں مولوی عین اللہ، تو ان کے گاؤں کڑی کوٹ میں ایک شادی کی تقریب تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو احمد زیب وزیر قبائل ہے وہ زیر شوقین ہیں، ان کے کوتا ہے اتن، اور یہ میوزک وہاں پہ اکثر یہ لوگ سنتے ہیں. اور اس طرح کے شادی بیاہ اور منگنی کا جب ایونٹ ہوتا ہے تو یہ ضرور اہتمام کرتے ہیں. تو جو میری معلومات ہے اس رات آپ سے زیادہ انہوں نے یہ میوزک کا اہتمام کیا تھا اور مولانا صاحب جو ہیں ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، تو پھر صبح انہوں نے یہ فیصلہ کیا. باقی جو کمانڈرز تھے، علماء حضرات تھے، ان سے بات کی، ان کو بلایا. اور پھر جو وہاں پہ ایک سابق ایم ایل اے ہے مولانا نور محمد، جو کہ اس حملے میں مارے گئے تھے، اب ان کا بیٹا ہے تاج محمد، یہ پمپلیٹ سب سے پہلے ان کو دی گئی تھی کہ آپ اس کو مساجد میں بانٹے اور لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ منگنی ہو، شادی کا کوئی پروگرام ہو، وہاں پہ ڈانس، گانے بجانے، یعنی موسیقی یا ساز و آواز کی محافل ہے، منشیات کا استعمال ہے، یہ نہیں ہوگی. اس میں چند اچھی باتیں بھی کی گئیں، جس طرح انہوں نے چوری کی پابندی عائد کی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی، یا چونکہ وہاں پہ باغات ہیں اچھے سیب کے، تو اکثر لوگ ایک دوسرے کے جو محل
جی مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں غالباً کسی اور کی لائن ہمارے ساتھ مل گئی ہے، کیونکہ ہم مشتاق یوسف زئی سے بات کر رہے تھے اور اگلے موضوع پر بھی ہم عنقریب جائیں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مذہبی پارٹیاں اس وقت اسلام آباد میں ایک دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور جو ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں اور بلکہ کالرز بھی اگر اس پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ یکایک جو انتہا پسندی کی ایک لہر ہے جو وہاں اس وقت قبائلی علاقوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں بھی کئی دنوں سے ان مذہبی پارٹیوں نے ایک دھرنا دیا گیا ہے آگے چل کر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آج ایک پٹیشن بھی اس سلسلے میں سنی ہے. ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں. مشتاق یوسف زئی، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھرنا چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے، اس میں کوئی ربط ہے جو وزیرستان سے لے کر اسلام آباد تک پھیلی ہوئی ہے؟
میرے خیال میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے زیادہ آزادی ہے، اسپیشلی جو لوگ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور جن کو مذہب کے استعمال کا طریقہ آتا ہے. اب اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کا وان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو عقائد کے لحاظ سے ہیپی ڈفرینسز ہیں دونوں جو گروپس ہیں. اور یہ جو وانا میں شاید آپ کے علم میں ہوں کہ سب سے پہلے جو پاکستان میں ملٹنسی اور یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم شروع ہوئی تھی، تو آغاز وانا سے ہوا تھا. اور وانا جنوبی وزیرستان کا ایک وہاں پہ نیٹیو کیپٹل بھی ہے، ہیڈ کوارٹر ہے. تو سب سے پہلے نیک محمد جو کہ وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ تھے، پھر وہاں پہ آپریشن شروع ہوئے، افغان طالبان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، تو پاکستانی طالبان اپنے علاقوں میں آئے. اور زیادہ تر جو عرب تھے، سینٹرل ایشین، یہ سارے انہیں علاقوں میں آئے تھے، شکتوئی، اعظم ورسک، وانا. تو نیک محمد نے ان کو پناہ دی تھی. پھر آپ کو پتا ہے کس طرح واقعات پیش آئے، پاکستانی حکومت نے سب سے پہلے جو 2003 میں ملٹری آپریشن کیے پاکا سے شروع کیے، تو بھی وانا سے شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ تھا، لیکن جب وہ حالات وہاں پہ کافی خراب ہو گئے تھے، تو پھر 2007 میں حکومت نے وہاں پہ ایک امن کمیٹی بنائی اور مولوی نذیر کو اس کا سربراہ چنا. نظیر وزیر کو جو قبائل تھے اور اسپیشلی جو ملٹرس تھے طالبان تھے ان کو اس بخش اور باقی جو غیر ملکی ملٹرس تھے ان کے خلاف استعمال کیا گیا. لیکن اب جو امن کمیٹی ہے وہ اس میں زیادہ تر طالبان کے پرانے کمانڈرز ہیں, رہنما ہیں, تو ابھی تک وہاں پہ ان کے دفاتر ہیں وانا میں. اور میرے خیال میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لوگ اب بھی اگر ان کی وہاں پہ ڈسپیوٹس ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو وزیر قبائل جو ہیں وہ اکثر طالبان کے پاس جاتے ہیں, ان کے دفاتر ہیں وہاں پہ, ان کو کمپلین کرتے ہیں اور پھر طالبان کا وہاں پہ شورا ہے, نظام ہے, پھر ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جو 5,000 دکانیں ہیں وانا بازار میں, رستم بازار ہے وہاں پہ, تو سب دکانوں سے وہ ان کو جو جزیہ بھی کہتے ہیں, ٹیکس بھی کہتے ہیں, تو ہر دکان وہ 300-200 روپے بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے. اس طرح وہاں پہ
بہت دلچسپ
ہوتے ہیں, اسپیشلی
بہت دلچسپ
مشہور ہے وہ علاقہ.
جی جی مشتاق یوسف زئی, چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہم پبلک کو ذرا سا موقع دینا چاہتے ہیں. اٹک سے گلاب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے کہ میرا تو ایک گلا یہ ہے جی کہ ٹرمپ صاحب پوری وہ کتنا گھوم پھر کے آئے ہیں, میں تو کہوں گا پوری دنیا گھوم کے آئے ہیں, تو کسی مسلمان ملک میں نہیں گئے, یہ ہمارے دل میں حسرت رہے گی.
نہیں کیوں, سعودی عرب گئے تھے. بہرحال لکی مروت سے ہمیں کال کیا ہے انعام اللہ نے. جی جناب.
میڈم یہ انتہا پسند جو ہیں یہ صرف جنوبی وزیرستان میں نہیں ہے, یہ ادھر لکی مروت میں گھومتے پھر رہے ہیں. آپ یقین کریں ایک نامی گرامی کمانڈر ہے انتہا پسندوں کا, اس کے ساتھ پولیس گارڈ لگی ہوئی ہے, پولیس گارڈ, آپ یقین کریں. تھینک یو.
اور شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھارا والا سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دھارا والا سے کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگ آزاد خیالی کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف قدامت پرستی کی طرف آ رہے ہیں. یہ سب امریکہ کے پہ ہو رہا ہے. دیکھیں سعودی عرب میں دیکھیں وہ لوگوں کے خواتین کو جہاز سے مل رہی ہیں, لیکن یہاں پر کئی لوگوں کو پابندیاں لگ رہی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟
جی 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 دنیا کے معاملات بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ہمارا سیگمنٹ آپ سمجھ لیجئے انتہا پسندی پر جاری ہے, کیونکہ ہم عنقریب بات کریں گے اسلام آباد کے دھرنے پر. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی جو پشاور میں ہوتے ہیں, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس موضوع کا تعارف تو میں نے کرا دیا کہ کافی دنوں سے اسلام آباد میں ایک دھرنا ہے جو کہ مذہبی پارٹیوں نے کیا ہوا ہے. ہم اس پر بات کریں گے کہ باوجود اس کے کہ آج بھی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا ختم کریں, لیکن دھرنا دینے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وہیں اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. اس پر ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی آپ کو سنائیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان سے, جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی. تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے ایک مرکزی راستے پر گزشتہ ہفتے سے دھرنا دینے والی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اپنا دھرنا ختم کرنے کی ہدایت کی ہے. مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے 8 اگست سے اسلام آباد کا فیض آباد انٹرچینج دھرنا دے کر بند کر رکھا ہے. اس احتجاج میں ایک اور جماعت سنی تحریک بھی شامل ہے. راستے کی بندش سے خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. تحریک لبیک کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ استدعا کی گئی کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں تبدیلی کے بارے میں انکوائری رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مظاہرین کے وکیل کو دھرنا ختم کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس صدیقی نے کہا کہ دھرنے کے باعث ملازمت پیشہ افراد، طالب علموں، بچوں اور بزرگوں کے علاوہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر تحریک لبیک کے ایک عہدیدار عنایت الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے۔
عدالت نے یہ کہا آئندہ پیشی سے پہلے دھرنا ختم کریں، تو آئندہ پیشی جو ہے وہ تو ابھی ہمارے 15 دن پڑے ہوئے ہیں، تو آئندہ جب پیشی ہوگی اس سے پہلے دیکھیں گے ہم۔
فوری طور پر کوئی ایسا امکان نہیں ہے نظر آ رہا ہے؟
نہیں نہیں، کوئی امکان نہیں، نہ اس میں عدالت نے ہمیں کہا کہ فوری طور پر دھرنا آپ ختم کریں۔
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بدھ کی شب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت نے انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اور مختلف سطحوں پر حکومت کی طرف سے مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے ہیں۔
تو ہم ایک احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیں۔ یقیناً اگر یہ کاروائی آپ جاری رکھیں گے تو انتہائی اگر قدم اٹھانا پڑا تو ہم وہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن ہم اس انتہائی قدم کے لیے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام آپشنز ایگزاسٹ کریں، جس سے کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے کہ یہاں پر کوئی پرتشدد واقعہ کیوں ہوا۔
احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کرے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں ہے اور حلف نامے میں تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی، جس کی نشاندہی کے فوراً بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی سے شروع کرتے ہیں۔ آفریدی صاحب، آپ نے بھی یہ خبر پڑھی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ان مذہبی پارٹیوں کو ہدایت دی جو اسلام آباد میں دھرنا کیے ہوئے ہیں کہ وہ اب اس دھرنے کو ختم کر دیں، اس کے باوجود ان کا کوئی موڈ نہیں نظر آ رہا۔ اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
اس میں واضح بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں آ کر دھرنا، یہ کون سی جمہوریت ہے، کون سے کس کا بنیادی حق ہے کہ چند ہزار یا چند سینکڑوں آدمی آ کر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے زندگی کو متاثر کریں؟ تو یہ قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں آئے ہوئے ہیں، غالباً 13واں 14واں دن ہے، اور یہ ایک مطالبہ لیے ہوئے ہیں جس میں انکوائری کی گئی، اور وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ وہ حکومت کو جب یہ غلطی نظر آئی تو انہوں نے فوراً ٹھیک کر دی۔ تو اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہ کسی کے کہنے پر یہاں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام آباد کی حکومت کو، نواز شریف کو نکالنے کے بعد، اس کو لاحق کرنے کے بعد، اسلام مسلم لیگ نور کی حکومت کے لیے تکلیف دہ صورت پیدا کرے، اور وہ صورتحال جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں پچھلے سالوں میں ہوئی، وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ دلچسپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، جن لوگوں کی دلچسپی ہے، جن لوگوں کا ان کو سپورٹ ہے، تاکہ وہ ایسی صورتحال پیدا کریں تاکہ اس حکومت کی مارچ سے پہلے پہلے یہ چھٹی کر لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود یہ جرت کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ حکم کو نہ مانیں اور دھرنا ختم نہ کریں؟ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پیچھے پاکستان کی مضبوط ترین پارٹی کھڑی ہو، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو صورتحال پاکستان میں سیاسی صورتحال بن چکی ہے نواز شریف کو نکالنے کے بعد، اور جو صورتحال یہ مزید بگاڑنا چاہتے ہیں، اس کے پیش نظر واضح بات ہے کہ یہ عدالت کی حکم عدولی بھی کرتے ہیں، اور عوام کی تکالیف کو، ٹریفک ہیزرڈ جو تکالیف ٹریفک میں پیدا ہوتی ہیں، جو لاکھوں لوگوں کے آنے جانے میں دن کو اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تمام باتیں بالکل ارادتاً
جی
حالات کو بگاڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اس وقت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قاری عثمان کے ساتھ. وہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے ساتھ منسلک ہیں, جو ہی ملتے ہیں ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. لیکن لوگوں نے بھی کال کیا ہے اور ان کی بھی بات ہم سنتے ہیں. عبد الخالق بلوچ نے کال کیا ہے تربت سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عبد الخالق بلوچ تربت سے بات کر رہا ہوں.
جی جی
جی, تحریک لبیک یا رسول اللہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کی بات مان لی جائے, میں کیا کہ ہے. ویسے بھی حکومتی مدت میں بہت کم وقت رہ گئے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ طاقت کا استعمال ہو اور پھر زیادہ افراتفری ہو. تو اگر بات مان لی جائے اور جس چیز کی وہ مطالبہ کر رہے ہیں, بالفرض زاہد حامد کے استعفی کے مطالبہ کر رہے ہیں, تو اگر مان لی جائے تو بہتر ہے.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ٹانگ سے کال کیا ہے محمد کمال نے.
بی بی میرا سوال ہے لطیف افریدی صاحب سے. اس نے کہا کہ کوئی کس بڑی قوت ہے جو ان کے پیچھے کڑی ہے نا, بظاہر فوج کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو اگر سیاستدان فوج سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں یا اس فوج اتنا طاقتور ہے کہ بار بار ان کو حکومت سے بھی نکالتے ہیں, پانسیوں پہ بھی چڑھاتے ہیں, تو ان کو ضرورت ہے کہ حکومت میں آئے, الیکشن کرتے ہیں. اس سے تو یہ بہتر نہیں کہ فوج کو باقاعدہ حکومت میں شامل کر دیا جائے. شکریہ, السلام علیکم.
شکریہ. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں اور جو ہی مجھے پروڈیوسر ان کے نام بتاتے ہیں تو ہم ان کو تھرو کرتے ہیں. آفریدی صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ ایک متحدہ مجلس عمل کا بھی قیام ہوا ہے. میں ابھی آپ کی طرف لوٹتی ہوں. سوابی سے گل شیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے مختصر.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خود حکومت کیسی ناکامی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, تو جو بات کسی حکومت سے نہیں بنتے تھے اس کے لیے وہ فوج کو بدنام کر دیتے ہیں. لہٰذا ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے, خود جو اس کی کرنے کا.
شکریہ. جی, اور افریدی صاحب, ظاہر ہے پس پشت تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ عوامی نیشنل پارٹی کے حامی بھی رہے ہیں, اے این پی حکومت میں بھی رہی ہے, لیکن 15 سال پہلے ایم ایم اے کی حکومت تھی اور وہ پرویز مشرف کے دور میں بنی تھی, اس کے بعد آپ لوگوں کی حکومت آئی. اب بتایا جاتا ہے کہ 2002 کے بعد ابھی پھر ایم ایم اے کا قیام ہونے والا ہے. آپ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پس پشت کیا کچھ ہو رہا ہے؟
یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایم ایم اے کو بحال کیا جائے, لیکن ان میں بعض مشکلات ہیں. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نواز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو نواز پی ایم ایل این اور تحریک انصاف دونوں ایک دوسرے کے خلاف ڈیگر برانز ہیں, یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیا بندوقیں اٹھائے ہوئے ہیں. تو ایسی اور یہ دو مذہبی جو پارٹیاں ہیں ان کے حلیف ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان نواز شریف کا ساتھی ہے اور جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی عمران خان کے ساتھی ہیں, تو یہ دونوں کس طرح ایک دوسرے سے متحد ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس قدر تاریخی طور پہ گزشتہ 70 سال سے انتہا پسندی کو, بنیاد پرستی کو بڑھاوا دیا گیا, اس کی سرپرستی کی گئی فوج کی سرپرستی میں, حکومتوں کی سرپرستی میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ٹی وی پہ, میڈیا میں, ہر طرح سے جس طرح کے مذہبی جنون کو پھیلایا گیا, تو اس سے فائدہ لیتے ہوئے آج کل ان پر پاکستان پر جو امریکی دباؤ ہے, پاکستان پر جو دنیا کے موجودہ گلوبل ولیج میں مکمل طور پر پاکستان علیحدہ ہو چکا ہے, آئسولیٹڈ ہو چکا ہے, تو اس کے لیے ایک دباؤ بنانے کے لیے پس پردہ کی کوششیں جاری ہیں, اور اوپنلی بھی کوششیں جاری ہیں. آپ نے حلقہ نواز شریف بیگم نواز شریف کے الیکشن میں دیکھا کہ کس قسم کی پارٹیاں اور کہاں کہاں سے اور کس کس کے اشارے پہ نکل آئیں. اسی طرح پشاور میں این اے فور میں مختلف قسم کے لوگ سامنے آئے جن کا ہم نے نام تک نہیں سنا. اور یہ جو دھرنا دھرنے والی پارٹی ہے اللہم لبیک یا رسول اللہ, پہلے تو یہ نام یقیناً حج کے دوران ہم یہی اللہم لبیک کہا کرتے تھے اور رسول ہمارا سب کا رسول ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے جس نام سے یہ پارٹی بنائی ہے تو یہ بھی بذات خود انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کی ایک واضح مثال ہے.
آفریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر قاری عثمان ہمارے ساتھ ہیں, یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے ساتھ منسلک ہیں. قاری عثمان ہم کافی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے دھرنے کو کورٹ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام آباد کو خالی کیا جائے کیونکہ لوگوں کو بہت تکالیف ہوتی ہیں, دیگر یہ کہ جو جس نقطے کے خلاف آپ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے اس کا بھی ازالہ کر دیا ہے انتظامیہ نے, اس کے باوجود یہ دھرنا کیوں کر جاری ہے؟
ویسے میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں, میں نے پچھلی دفعہ بھی جب آپ نے جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا تب بھی بات ہوئی تھی اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو جیسا یہ دھرنا ہمارا نہیں ہے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اس دھرنے سے. لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ کس کے نئی جماعت ہے, انہوں نے جس طرح دھرنے کا فیصلہ کیا وہ تو اپنے خود مختار تھے اور ہیں. لیکن جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی آپ سے عرض کروں کہ پچھلی دفعہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو اس وقت بھی جے یو آئی نے اسمبلی میں اس کا راستہ روکا اور 24 گھنٹے کے اندر حلف نامے کی جو عبارت تھی وہ بحال ہو گئی, جس میں بقیہ دو شکلیں جو باقی تھی جس کا میں آپ سے اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا, آج الحمدللہ وہ قومی اسمبلی میں وہ بھی پورے کے پورے پوری بحال ہو گئی ہے.
تو وضاحت کے ساتھ بتائیے آپ لوگ اس دھرنے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
میں مزید اس پہ یہ عرض کروں کہ ہم تو اس ابھی تک ہم نے مظاہرت اس لیے نہیں نکلے کہ ہم نے ایک چیز کو جہاں جس ادارے میں اس کو خراب کیا گیا تھا یا جس ادارے میں اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا وہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کر اور الحمدللہ اس میں ہم اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے, اور اس کے بعد اگر مزید کہیں کوئی سقم اب بھی رہ گیا ہو تو اس کو بھی ہم ان سے حل کرانے کی قوت رکھتے ہیں. اور پاکستان بھر کے مسلمان جو ہے وہ سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پر کسی قسم کی کوئی سودا بازی یا کسی قسم کی کوئی ڈاکہ زنی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لہذا جہاں تک دھرنا کا تعلق ہے تو یہ دھرنا ایک نئی تھی جو تنظیم ہے ان کا ہے, جمعیت علماء اسلام یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا اس طرح دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا اس دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھا, حالانکہ اصولی طور پہ آپ جو ان کا جو موقف ہے اس کی حمایت کرتے ہیں, لیکن اچھا ہے آپ نے اس کی بھی
ان کا موقف نہیں ہے. میں تھوڑی سی اور آپ کی ایک سیکنڈ میں ایک منٹ,
ان کی لائن پھر کٹ گئی کیونکہ ہم جب ان سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصولی طور پہ جو اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اس دھرنے کی حمایت نہیں کرتے. باہر کیف
دیکھیں جی 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 کون, میں آپ سے بات کروں محترمہ
جی جی,
کہ جہاں تک دھرنے کی حمایت یا غیر حمایت کا میں نے ایسی بات نہیں کی, میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دھرنا جس جماعت کا ہے یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق تھا تو جس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا اس وقت بھی سینٹ میں ہمارے حافظ حمداللہ صاحب نے ترمیم پیش کی اور اس پہ ووٹنگ ہوئی جو 2 ووٹوں سے ہم ہارے تھے, اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں آئے, جب قومی اسمبلی میں ایک چیز آ گئی اور اس میں یہ حلف نامے کی عبارت کو کاٹ دیا تھا تو ہم نے اس پہ نوٹس لیا اور 24 گھنٹے کے اندر یہ وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. دو شکیں رہ گئی تھی جو آج قومی اسمبلی سے وہ بھی پاس ہو گئی ہیں, اور اگر مزید بھی کوئی سکم رہے گا تو جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے, اور اس کا ہم وہیں تعاقب کریں گے, اور اس طرح کسی کو ہم ختم نبوت کے قوانین پر داغ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے.
بہت شکریہ, کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے, کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ ہے قاری عثمان جو کہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کراچی کے صدر ہیں, اور ان کے ساتھ ہے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ, جہاں کی سیاست خاصی پیچیدہ ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی سے منسلک سینٹ کے امیدوار, جو اس وقت روئے مور ان کا نام ہے, وہ الیکشنز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے خلاف کئی خواتین نے بہت سارے الزامات ڈالے ہیں کہ انہوں نے کافی سال پہلے, 30 سال پہلے ان کو ہراساں کیا تھا. ہم اس موضوع پر خاص طور پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت امریکہ میں مختلف اداروں میں خواتین نے مردوں پہ الزامات ڈالے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت انہوں نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کیا تھا. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں. اور ڈاکٹر ریحانہ, ذرا سا اس کا ایک بہت مختصر سا پس منظر بتائیے کہ صدر ٹرمپ کا دور ہے, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی 12 خواتین آئیں جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ ٹرمپ نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کیا تھا. ان الزامات کی کبھی بھی پذیرائی نہیں ہوئی, لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہے. آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی ڈاکٹر ریحانہ,
جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے.
ہاں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو جتنے بھی حالات تھے یہ شروع ہوئے ہیں جب بل کلنٹن کے اوپر الزام آیا تھا 1993 میں 1994 میں. اس کے بعد ایک دو اور ایسے حالات ہوئے, ال گور کے اوپر بھی آیا, پھر جان جو ایک دوسرے جو ایک سینیٹر کھڑے ہوئے تھے صدر کے لیے, ان کے اوپر الزام آیا کہ ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. تو آہستہ آہستہ ہو یہ رہا ہے امریکہ میں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر رہی ہیں. اب اس چیز پہ یہاں پہ کئی اناؤنسرز جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن شو کے اناؤنسرز تھے, یا ہاروی وائنسٹین ہے, یا اینتھنی وینر ہے, اس قسم کے جو حادثات ہوئے ہیں یا حالات ہوئے ہیں, یہ پہلے خاموشی کر لی جاتی تھی اور ختم کر دیا جاتا تھا پورا پورا اسٹوری. زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ہوا. دیکھنے میں میرے یہ آیا, میرا تو یہ تجربہ ہے کہ زیادہ تر یہ حالات ہر ملک میں ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. ہمارے جو ہمارے حالات ہیں ہماری طرف ایسٹرن ورلڈ میں, وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ مردوں کو یہ آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جو بھی کر سکیں کر لیں, اور عورتوں کو نہیں دی جا سکتی, جس کی وجہ سے کئی عورتیں بھی کافی ریبیلیس کرتی ہیں, ریبیل کرتی ہیں اپنے خاندان کے خلاف, اور
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے خلاف دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں, لیکن امریکہ میں ایک طرح کا طوفان ہے. کیوں, اور میں ڈاکٹر طاہر روہیل سے یہی سوال کرنا چاہوں گی, یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل, ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ پیسہ دے کر معاملے کو دبایا جاتا تھا, اور خواتین کے جو بھی الزامات تھے مردوں کے خلاف وہ سنائی نہیں دیتے تھے. اب یہ نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں وہ کون سے سیاسی محرکات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ جی
پولرائزیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو نعرے بازی کا عنصر ہے اور جس طریقے سے رائٹ ونگ جو خاص طور پہ دایاں بازو ہے امریکہ کا, اس نے اپنے آپ کو بہت وربل کر لیا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں بہت سارے گروپس کو ناراض کرتے ہیں. جیسے ابھی یہ الاباما میں جو سلسلہ چل رہا ہے سینٹ کے الیکشن کا, تو اس میں یہ جو صاحب ہیں یہ وائٹ, جی روئے مور صاحب جو ہیں یہ وائٹ نیشنلسٹ ہیں. یہ جو ہیں انہوں نے, ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے, اس میں انہوں نے کچھ چندہ اکٹھا کیا جس میں چندہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ یہودی نسل کشی کے خلاف, جو یہودی نسل کشی جو یورپ میں ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے. تو جب آپ اس طرح کے بڑے بڑے کھل کے بیانات دیتے ہیں, رائے مور صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ ایک جعلی مذہب ہے اور وہ اور اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ ہیڈ لائنز بناتے ہیں. جب وہ ہیڈ لائنز بنائیں گے تو ان کے وہ پھر جو ہے ان کا کام اور ان کے جو اقوال ہیں یا ان کی جو زندگی ہے, ذاتی زندگی, وہ بھی کھل کے سامنے آتی ہے. تو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ نے ان رائے مور کے اوپر کافی کام کیا اور ان کی جو ساری ہسٹری ہے وہ اب انٹرنیٹ وغیرہ کی موجودگی کی وجہ سے بھی وکیپیڈیا اور اس طرح کی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر رائے مور کی پیدائش سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا ہے یا جو انہوں نے کہا ہے یا جو مقدمات لڑے ہیں یا جو ان کے خلاف عورتوں کی جو شکایات ہیں یا ان کی وہ جس طرح وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور دو دفعہ وہ نکالے گئے مذہب کو قانون کے ساتھ ملانے میں, انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا اور اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ جو ہے وہ ایک ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ہے کہ مذہب یا کرسچینٹی جو ہے وہ بیسز ہونی چاہیے قانون کی امریکہ کی. ان کا خیال ہے کہ شکاگو میں شریعہ کا نفاذ ہے, ان کا خیال ہے کہ انڈیانا اور الینوائے اسٹیٹ کے اندر شریعہ کے قانون ہیں. تو یہ جب آپ اس طرح کی ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا, تو امریکہ کی سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور پھر ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کب کی اور کیا صحیح تھی اور کیا غلط تھی.
جی
یہ سارے عوامل ہیں.
جی ڈاکٹر طاہر, آپ کے علم میں ہے کہ نیو جرسی اور ورجینیا میں بھی گورنرز کے الیکشنز ہوئے اور دونوں میں ڈیموکریٹس آ گئے, ریپبلکنز کو انہوں نے ہرا دیا. اب الاباما میں یہ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, روئے مور کے خلاف ایک ڈیموکریٹ کھڑے ہوئے ہیں, ممکنہ طور پہ وہ بھی جیت جائیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پہلے سال میں ان کو کچھ سیاسی شکست مل رہی ہے؟
جی میرے خیال میں کچھ پولرائزیشن تو بڑھ رہی ہے. اب پولرائزیشن بڑھنے سے دونوں جو سائڈس ہیں وہ اپنے 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 آپ کو حرکت میں لاتے ہیں اور پہلے سے جو لوگ سیاست کو ایز اے معمول سمجھتے تھے اور اپنا کام کاج کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ چلیں بس سیاستدانوں کا کام ہے باتیں کرنا, وہ کرتے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, وہ ڈال دیا نہ ڈالا, تو اب ایسے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو دونوں طرف سے ووٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, زیادہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں, ریزسٹنس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑھ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو رائے مور والی سیٹ ہے یہ بھی الٹ جائے, اور اگر ایسا ہو جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سینٹ میں جو پہلے ہی ان کی میجورٹی بہت کم ہے اس میں اور مشکلات پیدا ہو سکتی.
جی ہاں, اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ خواتین کا خاصا عمل دخل ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمارے ساتھ تھیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نیو یارک سے اور شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, انجینئر پروڈیوسر انجم ہیرول گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.